بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رحمة للعالمين حبيبنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ناظرين، امید کرتا ہوں آپ خیریت عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں. یہ مشعل راہ ہے جو براہ راست سرزمین قوم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. خدا کا شکر کہ آج اس ہفتے پھر توفیق ہوئی آپ کی خدمت میں کہ یہ پروگرام لے کر کے حاضر ہوں. صحیفہ مبارک سجادیہ کے تناظر میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور ابھی تک جو ہماری گفتگو تھی پچھلے پروگرام تک، وہ 15ویں دعا ہے صحیفہ مبارک سجادیہ کی، جس پر ہماری گفتگو ہوئی اور ختم ہو گئی. آج ایک نہایت خوبصورت موضوع ہے، لیکن اتفاق کی بات یہ کہ اس کا تعلق بھی ایک طرح سے اگر دیکھا جائے اسی گزشتہ گفتگو سے ہے اور گزشتہ دعا سے ہے، اور بہت ہی گہرا رابطہ ہے. پچھلی بار ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو، شفا یابی کے سلسلے میں دعا گفتگو کی تھی کہ ایک دعا ہے 15ویں دعا شفا یابی کے حوالے سے، کہ انسان کبھی مریض ہو جاتا ہے تو اللہ سے شفا طلب کرتا ہے. آج کی دعا ہے جو 16ویں دعا ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں بھی ایک طرح سے شفا یابی کا ذکر ہے اور انسان شفا حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ معنوی درد ہے اس کا، عفو بخشش گناہوں سے. یہ عنوان ہے 16ویں دعا کا جو صحیفہ مبارک سجادیہ میں وارد ہوئی ہے. آج انشاءاللہ ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوگی کہ جو ہمارے معنوی امراض ہیں، اس سے ہم عفو بخشش طلب کریں اللہ کی بارگاہ میں. آج بھی الحمدللہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا سید عدیل اصغر کاظمی صاحب قبلہ. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی اپنی جانب سے اپنے تمام ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں، اور ان ایام کی کہ جو متعلق ہیں پیغمبر آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے، بہرحال ان ایام میں مسلمانوں میں مسلسل جشن اور محفل اور نعتیہ محفلوں کا ایک سلسلہ جاری ہے. میں اسی مناسبت سے تمام مسلمانوں، تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہمیں حضرت کی حقیقی امت میں سے قرار دے انشاءاللہ.
صحیح، جیسا کہ کاظمی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ماہ ربیع ہے، ماہ بہار ہے ایک طرح سے، جو ربیع القلوب کا عنوان بھی دیا جاتا ہے اس کو، کہ دلوں کی بہار ہے ماہ ربیع الاول، اور ایک طرح سے ہفتے اتحاد بھی شروع ہونے جا رہا ہے. 12 ربیع سے 17 ربیع تک یہ ایک ہفتے اتحاد منایا جاتا ہے، کہ جو اسلامی قوم ہے اور برادران اہل سنت اور شیعہ ایک نہایت خوبصورت مظاہرہ کرتے ہیں اپنی وحدت اور اپنے اتحاد کا ان ایام میں. خاص طور سے گفتگو ہماری باقاعدہ شروع ہوگی صحیفہ مبارک سجادیہ میں 16ویں دعا ہے عفو بخشش کے سلسلے میں. اس پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، انشاءاللہ پھر گفتگو شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہم. آپ مشعل راہ دیکھ رہے ہیں، ہماری گفتگو آج جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 16ویں دعا کے سلسلے میں صحیفہ مبارک سجادیہ میں وارد ہوئی امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی، جس کا عنوان ایک طرح سے عفو بخشش ہے، طلب عفو بخشش ہے اللہ سے گناہوں کے سلسلے میں. سب سے پہلے مولانا، اگر اجازت دیں تو ایک اجمالی خاکہ اس دعا کا بیان ہو جائے، تاکہ ذہن اس ماحول میں آ جائے، اس فضا میں آ جائے، اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. 16ویں دعا کس طرح کی دعا ہے؟
صحیفہ سجادیہ کی تمام دعاؤں کی طرح اس دعا کے عنوان میں بھی ایک لفظ لگا ہوا ہے، وَقَانَ مِن دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ. اس لفظ کو بارہا میں نے بھی عرض کیا ہے، ممکن ہے کہ دوسرے حضرات نے بھی اس کو بہرحال ناظرین تک پہنچایا ہو. اس کا مقصد یہ ہے کہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک سلسلہ دعا یہ تھا، یعنی حضرت جب کبھی دعا کرتے تھے کہ سلسلے میں، مثال کے طور پر یہ دعا ہے عفو کے سلسلے میں، بخشش کے سلسلے میں، تو جب حضرت دعا کرتے تھے خداوند متعال سے عفو و بخشش کے سلسلے میں، تو ان الفاظ کا سہارا لیتے تھے. یعنی ایک سلسلے کلام تھا، ایسا نہیں کہ ایک ہی بار انہوں نے دعا کی اور اس کے بعد ختم کر دیا، نہیں. جب بھی انہوں نے عفو و بخشش اور مغفرت طلب کرنا ہوئی، حضرت انہی الفاظ اور انہی کلمات کے ذریعے سے خداوند متعال کی بارگاہ میں بخشش طلب کیا کرتے تھے. اس دعا میں اگرچہ یہ دعا ہے اور انشاءاللہ جب گفتگو آگے بڑھے گی تو یہ بات میرے ناظرین کے لیے واضح ہوگی انشاءاللہ کہ اس دعا میں دعا کے وہ تمام شرائط بھی موجود ہیں جو عام طور سے دعا کرنے کے لیے ہونے چاہیے. اس کے بعد خود وہ الفاظ موجود ہیں جو اس موضوع کو یعنی بخشش کے موضوع کو اف وہ درگزر کے عنوان کو واضح کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں موجود ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو اس دعا کے الفاظ میں مشترک ہے اور وہ پوائنٹ ہماری زندگی کا اہم ترین واجب ترین اور میں یہ کہتا ہوں کہ خداوند متعال اور آئمہ علیہ السلام کی طرف سے جس کی سب سے زیادہ تاکید ہوئی ہے وہ نقطہ اور وہ پوائنٹ بھی اور وہ زاویہ بھی موجود ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے خدا شناسی اور خود شناسی. یعنی جب ہم اس دعا کے جملات اور اس کے الفاظ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کے ذیل میں ہمیں خود شناسی اور خدا شناسی کے کچھ مراحل تک لے جانا چاہا ہے. ان کا مقصد یہ رہا کہ ہمارے ان کلمات کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بھی پہچان لیں اور خدا کو بھی پہچان لیں. البتہ یہ اس صورت میں کہا جا سکتا ہے جبکہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ دعائیں امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے تعلیم کی بنیاد پر آئی ہیں. یعنی انہوں نے ہمیں تعلیم دینا چاہا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جب دست دعا بلند کرو تو ایسے دعا کرو. لیکن اگر یہ نہ کہا جائے بلکہ دوسرے زاویے سے اس دعا کو دیکھا جائے اور امام اور ان کے معبود کے زاویے سے اس دعا کو دیکھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہاں مطلب کچھ اور ہوگا. البتہ
عبد اور معبود کا جو رابطہ ہوتا ہے
معبود کا مسئلہ. لیکن یہ بات حقیقی ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بالکل حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سے ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے اور ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے. تو اگر حضرت نے نہ تعلیم کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے خدا سے اپنے تعلق کو اس دعا میں اظہار کیا ہو تو بھی ہمارے لیے یہ نمونہ عمل ہے. بہرحال یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دعا میں جو الفاظ اور کلمات ہیں یہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ تم خود کیا ہو اور جس سے دعا کر رہے ہو وہ کیا ہے، اس سے کیسے دعا کرنی چاہیے، کن الفاظ کے ذریعے سے دعا کرنی چاہیے، کن حالات میں دعا کرنی چاہیے. ان تمام باتوں کا مجموعہ ہے یہ دعا. یعنی جب ہم اس کے الفاظ کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کی وضاحت انشاءاللہ ہوگی تو پھر اس بات کی طرف انشاءاللہ میرے ناظرین متوجہ ہو جائیں گے.
اچھا، کس مرحلے کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں اس دعا میں؟ بہرحال ہر دعا کے پیچھے ایک ہدف اور ایک غرض اور ایک مقصد پوشیدہ ہوتا ہے، یہ کس منزل تک پہنچانے کے لیے دعا ہمیں؟
یہاں پر طلب بخشش ہے، عفو درگزر کا مسئلہ، سب کچھ ٹھیک ہے، موضوع یہی ہے اس دعا کا. لیکن بہت اس دعا کی ایک روح یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے اور اپنے معبود کو پہچانے. اس حقیقت تک اگر یہ پہنچ جائے انسان تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دعا کا مقصد بھی حل ہو جائے گا.
صحیح، وہ جو آپ نے ایک اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ کان من دعائہ علیہ السلام، یہ یعنی ایک طرح سے سلسلہ تھا، ایک رویہ تھا، آپ کی سیرت تھی، آپ کی سنت تھی. ہر دعا کے سلسلے میں یہی درج ہے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے صحیفہ مبارک سجادیہ میں کہ یہ سلسلہ بننا چاہیے. ایک مرتبہ جو ہم کسی دعا کی تلاوت کرتے ہیں مثال کے طور پر، وہ معصوم ہستی ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں تو خاص اور خوبصورت الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، اس سلیقے کو اپناتے ہیں، پھر اسی پر گامزن ہیں. مستقل ایک سلسلہ ہے، کان من دعائہ علیہ السلام، ہر دعا کے سلسلے میں یہ چیز ہے. اچھا، ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام मासूम हैं, मासूम अनिल ख़ता हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं होता है, लग्जिश नहीं होती है, ख़ता नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दुआएँ इस तरह की देखने को मिलती हैं कि जिसमें अफ़ो बख्शिश की दरख्वास्त अल्लाह की बारगाह में करती हैं ये हस्तियाँ, मासूम हस्तियाँ। इसका बसा अवकात ये जवाब दिया जाता है कि हमें बताने के लिए या हमें सिखाने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए, क्या बात सिर्फ इतनी है
यकीनन
कि
ये
सिर्फ
भी
इसमें एक तालीम का पहलू पाया जाता है, सिर्फ महज?
देखिए एक पहलू है, यानी हज़रत मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक पहलू ये भी है, और उनके तमाम आमाल व अफ़आल, उनके किरदार, उनके अफकार का एक पहलू ये भी है, एक नुक्ता ये भी है कि वो दूसरों को तालीम देना चाहते हैं, या ये कि वो अपने फ़राइज़ और अपने वज़ाइफ़ पर बखूबी अमल करते हैं ताकि दूसरे भी सीख लें। ये एक पहलू है यकीनन।
ठीक,
लेकिन ऐसा हो कि हम ये कहें कि बस इसी लिए मासूमीन ने दुआएं पढ़ी हैं कि वो हमें सिखला दें, हमें बता दें, तो यहाँ ये बात मुनासिब नहीं लगती, क्योंकि बहरहाल ज़ात खुदावंद मुताल के सिलसिले में हम लोगों का अकीदा ये है और बरहक है, कुरान मजीद की आयात से साबित है, अक्ल भी इस बात का तकाजा करती है कि वो ज़ात ला मुतनाही है, अनलिमिटेड है हर एतबार से। जब उसके कमालात ला मुतनाही हैं, उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसकी रहमत, हर चीज़, जो भी सिफत हम तसव्वुर कर सकते हैं वो हर चीज़ ला मुतनाही है, उसको किसी भी चीज़ में लिमिट और महदूद नहीं किया जा सकता, तो उसके मुकाबले में जो कुछ भी आता है, मुकाबले से मुराद ये कि उसके सामने, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसकी मखलूकात हैं, चाहे सैयदुल अंबिया ही क्यों न हो, वो भी उसकी मखलूक हैं। जब मखलूक हैं तो इसका मतलब ये कि उनकी भी एक लिमिट है, यानी एक हद है, हद चाहे उनके वजूद के बाद कोई हद ना हो, बहरहाल जब वो वजूद में आए हैं इब्तिदा तो बहरहाल महदूद है ही,
कहीं से इब्तिदा हुई है,
कहीं
किसी
से
नुक्ते
इब्तिदा
से
हुई है
जी।
इस नुक्ते से, तो आगाज पर तो हद है ही उनकी, हद अकल, चाहे लोग बाद में ये कहें कि इंतहा या बाद में सिलसिले में उनकी कोई हद नहीं है, लेकिन इब्तिदा तो बहरहाल महदूद है ही। खुदावंद मुताल अजल से अबद तक, ये भी अल्फाज हैं अलबत्ता उसकी शान के सिलसिले में, इससे कहीं बालातर है वो, जब से तसव्वुर किया जा सकता है और जब तक तसव्वुर किया जा सकता है उससे कहीं बालातर उसकी ज़ात है,
वो तसव्वुर भी बहरहाल महदूद होगा, ये
महदूद हो जाएगा
आपस में।
यकीनन। तो जब एक ऐसी ज़ात हमारे सामने है, हमें उसकी इबादत करना है, हमें उसकी बात को मानना है, हमें उसकी हम्द व सना करना है, हमें उसकी पैरवी करना है, उसकी इताअत करना है, बंदगी करना है, ये सब कुछ करना है, तो जब अनलिमिटेड के सामने हम अपने आप को देखते हैं तो क्या तसव्वुर करेंगे, हम अपने आप को ज़ीरो भी नहीं कह सकते, अनलिमिटेड के सामने हम ज़ीरो भी नहीं कह सकते, बहरहाल चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, अनलिमिटेड के सामने वो ज़ीरो ही समझ लीजिए उसको। जब ये मसला है तो हम खुदावंद मुताल के सामने फ़र्ज़ करें कि इबादत करते हैं, उसकी हमदो सना करते हैं, उसकी मदह करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके सिफात का जिक्र करते हैं, उसकी नेमतों का तस्किरा करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें बहरहाल महदूद हैं। हमने इबादत इताअत की कितने साल की, महदूद, किस अंदाज में की, बहरहाल महदूद, उसके सिफात का तस्करा किया, बहरहाल अपने एतबार से किया, जो कुछ भी हमने किया वो अपनी हद में किया, तो जब हम अपनी हद को उसकी हद से मिलाते हैं तो फिर सिफर, फिर ज़ीरो, तो जब ज़ीरो है तो यहाँ पर हमें हर सोचने वाले को इस बात का एहसास हो जाएगा कि हम कुछ भी करें ज़ीरो हैं, तो जब ज़ीरो हैं तो अब उसके सामने हम क्या कहें, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो आइमा अलैहिस्सलाम ने इस बात का शऊर हमें अता किया है कि जब खालिक के सामने तुम हाथ जोड़ रहे हो, उसके सामने सर झुका रहे हो, तो हमारी ही तरह, जैसे हम बावजूद इसके के बहुत सारे कमालात, बल्कि सारे कमालात हमारे पास हैं और निहायत दर्जे के कमालात हैं, उसके बावजूद भी हम खालिक के सामने अपने आप को कुछ नहीं समझते,
सही,
कुछ तसव्वुर नहीं करते, जब कुछ तसव्वुर नहीं करते तो ला मुहाला हमारी कोई भी नहीं की उसके सामने हीच, हमारा कोई भी अमल उसके सामने हीच, हमारी, तो जब सब चीज़ हीच है तो सिवाय قصور اور تقصیر کے تصور کے ہمارے ذہن میں کیا آ سکتا ہے؟
یہ بھی ایک عجیب بات ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے اس پر کہ جو کمالات کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں وہ اپنے کو ناقص ہی سمجھتے ہیں اس خدا متعال کی بارگاہ میں اور سب سے کم سمجھتے ہیں، اور جو بالکل کمالات سے عاری ہیں وہ اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. تب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے کو گناہ گار ہی قبول کرنا جلدی سے تسلیم نہیں کرتے ہیں اور گناہ گار ہی نہیں سمجھتے ہیں. یہ گفتگو ہے، انشاءاللہ ہماری جاری رہے گی اسی سمت میں. میں شکر گزار ہوں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں جو ایک مبارک سلسلہ ہے صحیفہ مبارک سجادیہ کا. یا معطی الخیرات urdu.sah.tv.ir یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اور اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں آپ ہمیں. کوئی مشورہ ہے، کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے، کوئی موضوع اچھا آپ کے ذہن میں آتا ہے یا کوئی سوال، تو آپ میل بھی کر سکتے ہیں urdu@sah.tv.ir. اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم آپ کے مشوروں سے آگاہ ہوتے رہیں گے، اور اگر کوئی سوال آتا ہے اس ضمن میں تو اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہی سے آگے بڑھائی جائے کہ جو افراد یا جو حضرات، جو ہستیاں کمالات کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں وہ اپنے اندر نقص محسوس کرتی ہیں اس وقت جب وہ بارگاہ خدا کے سامنے جاتی ہیں اور بالکل ہر اعتبار سے اپنے کو کمال سے عاری جانتی ہیں، اور اس طریقے سے گڑ گڑا کر دعا کرتی ہیں کہ جیسے ایک آسی بندہ ہے اپنے پروردگار سے باتیں کر رہا ہے. اس کے برخلاف ہم جیسے کچھ لوگ ہیں جس کے اندر کسی طریقے کا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک طرح سے ہمارے اندر تناؤ رہتا ہے، ایک طرح سے اکڑ رہتی ہے، اور نقص اور کمی کا احساس ہمارے اندر کہیں نہیں ہوتا ہے. ان اس طرح کے افراد کے لیے، مجھے اس افراد کے لیے یہ دعا کیا معنی رکھتی ہے؟
ہاں، جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا کہ حضرات معصومین علیہ السلام جب خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، یعنی ان کے الفاظ دعا میں جو کلمات انہوں نے استعمال کیے ہیں، جو جملے استعمال کیے ہیں، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ، اور انسان کی عقل متحیر رہ جاتی ہے کہ اتنی باکمال ہستیاں یہ کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہمارا نفع نقصان ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اگر تو نہ چاہے تو ہمیں ذرہ برابر بھی ہمارے لیے کوئی نعمت میسر نہیں ہے، کوئی رزق میسر نہیں ہے. اس طرح کی باتیں دعاؤں میں بہت ملتی ہیں.
اچھا، معاف کیجیے گا، اس کے بالکل برخلاف میں چاہ رہا ہوں ایک مثال سامنے آ جائے تاکہ تھوڑا سا بات واضح ہو جائے. یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، آخر مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی جو میں اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا، میں نے کون سا گناہ کر دیا تھا جو میرے اوپر یہ آفت آ گئی. مثال کے طور پر
یقیناً اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے کہ اپنے آپ کو گناہکار تصور نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی انسان ان سے کہہ دے کہ آپ سے فلاں گناہ یا فلاں خطا یا فلاں لغزش سرزد ہوئی ہے تو فوراً برہم ہو جاتے ہیں کہ میں اور بھلا گناہ، خطا، لغزش، یہ سب نہیں. یہ جو دعا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی عفو و بخشش کے سلسلے میں ہیں، اگر اس دعا کو ملاحظہ کیا جائے تو یہاں کچھ الفاظ ایسے ملتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کی فکر اور انسان کا ذہن منجمد ہو جاتا ہے اور وہ اس بات کا تصور نہیں کر پاتا کہ میں گناہ بھی کر سکتا ہوں یا مجھ سے کوئی گناہ بھی ہوا ہوگا. لہذا ایسے انسان بھی، ایسے افراد بھی اگر اس دعا کی طرف آئیں اور اس کا ایک سرسری مطالعہ بھی کریں تو وہاں شاید یہ روزانہ کھل جائے، یہ کھڑکی ان کے دماغ میں، فکر میں، ہمارے سبھی کے ذہن و فکر میں شاید یہ لائٹ جل جائے کہ نہیں، ہم سے بھی گناہ اور خطا کا امکان ہے، بلکہ گناہ اور خطا ہوئے ہیں. مثال کے طور پر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فکم من عائبۃ سترتھا علی فلم تفضحنی، کتنے عیب ایسے رہے اے اللہ کہ جس نے، جو عیب تو نے میرے اوپر میرے چھپا لیے، جن کے اوپر پردہ پوشی تو نے کر دی ہے، اور ان عیوب کی بنیاد پر مجھے تو نے رسوا نہیں کیا ہے. تو جب انسان کے عیوب، یہ بات روایتوں میں ملتی ہے کہ انسان کے جب عیوب کی پردہ پوشی خداوند متعال کرتا رہتا ہے تو اسے غرور ہونے لگتا ہے، اسے یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے اور یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ میں گناہ کار نہیں ہوں.
صحیح.
اور جب یہ بات ہونے لگتی ہے کہ میں گناہگار نہیں ہوں تو لہٰذا جب انسان کو یہ باور ہو گیا ہے، اسے یقین ہو گیا ہے، اسے گمان ہو گیا ہے کہ میں گناہگار نہیں ہوں، تو اب اگر کوئی اسے کہے کہ تم نے گناہ کیا ہے، کوئی خطا کی ہے، تو فوراً کہے گا کہ میں کہاں خطا کا. تو اس دعا میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے. اسی طرح حضرت نے فرمایا وَكَم مِّن ذَنبٍ غَطَّيْتَهُ عَلَيْ فَلَمْ تَشْهَرْنِي، کتنے ہی گناہ اے پروردگار ایسے تھے کہ جس کے اوپر تو نے پردہ ڈال دیا اور ان گناہوں کی بابت تو نے مجھے مشہور نہیں کیا، یعنی مجھے سماج کے اندر ان گناہوں کے ذریعے سے شہرت
مجھے رسوا نہیں کیا. صحیح، ان گناہوں کی بنیاد پر.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گناہ انسان سے ہوتے ہیں اور خدا نے متعال پردہ پوشی کرتا ہے. تو اس پردہ پوشی کی بنیاد پر انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی ایک روایت میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ اپنے حلم کی بنیاد پر ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. تو جب وہ پردہ ڈالتا ہے تو اب انہیں مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ان سے بے خبر ہے. اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دو کام کیے ہیں. یہاں دو میں سے ایک کام کیا اس انسان کے ساتھ جس کے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے، یا تو واقعی چشم پوشی کر لی ہے اور کہا کہ اب جو تم نے اب تک کیا اسے چھوڑو، اب اس کے بعد نیا عمل کرو، اچھا عمل کرو، بہترین عمل کرو، یا نہیں اس کو چھوٹ دے دی ہے کہ جتنے گناہ تمہیں کرنے ہیں کر لو، آخر میں واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے.
اور پھر تمہاری کیفیتیں ہیں،
دونوں کیفیتیں ہو سکتی ہیں.
اس کی طرف اشارہ ہے، دونوں حالتوں کی طرف،
دونوں حالتوں کی طرف اشارہ ہے. تو انسان کو گناہ یہ احساس ہونے لگے کہ میرے گناہ نہیں ہیں، میں گناہگار نہیں ہوں، اتفاقاً یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے، غرور کا ایک بہت بڑا گڈھا ہے جس میں انسان گرا ہوا ہے، دلدل ہے جس میں پھنسا ہوا ہے. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں ہم گناہ کا تصور نہیں کر سکتے، جن کے بارے میں ہم خطا اور لغزش اور نسیان اور بھول چوک کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، وہ بھی جب خداوند متعال کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پہلے اپنی تقصیر و کوتاہی، اپنی لغزشوں کا اعتراف کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معبود وہ معبود ایسا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی کامل نہیں ہے، کوئی بھی کامل نہیں ہے. جب کامل نہیں ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں ممکن ہے کہ اس سے کوئی بھول چوک کوتاہی بہرحال ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی بلند مرتبہ ذات اس دنیا نے کہاں دیکھی، اور نہیں ہو سکتی ایسی ذات. مگر اس کے باوجود بھی آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے مجمع میں ہوتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے، روایات بیان کرتے تھے، ان کے ساتھ مزاح کرتے تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے، سب کچھ تھا. مگر جب وہ اس مجلس و محفل سے اٹھتے تھے، اس نشست سے اٹھتے تھے، تو استغفار کرتے تھے، اللہ سے اپنی کوتاہی کی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ مجھے میری اس کوتاہی سے ذرا سا بچا لینا، میں تیری پناہ میں، تیری بارگاہ میں. یعنی کیا مطلب؟ شاید اگرچہ ان کے اوپر واجب تھا، اگرچہ ان کے اوپر تعلیم دینا لازمی تھا، اگرچہ یہ تمام ان کے فرائض میں تھا، مگر اتنی ہی مدت کے لیے جو رابطہ ان کا گویا اللہ سے منقطع ہوا، اسی کو وہ اپنے حق میں کوتاہی سمجھتے ہیں، تقصیر سمجھتے ہیں، اپنے لیے گناہ تصور کرتے ہیں. کیونکہ ان کی معرفت کا درجہ اتنا بلند ہے، ان کی بندگی کا معیار اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ اس قسم کے کاموں کو بھی گویا اپنے لیے کوتاہی تصور کرتے ہیں، لہٰذا فوراً وہ بارگاہ خداوند متعال میں استغفار اور طلب توبہ کرتے ہیں، اپنے کوتاہی کے سلسلے میں مغفرت طلب کرتے ہیں. تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا میں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر ہمیں احساس گناہ نہیں بھی ہو رہا ہے، کبھی خدا نخواستہ ایسا ہو جائے، تو آئیے خدا کی بارگاہ میں اس دعا کا کم از کم ایک بار مطالعہ کر لیں سرسری طور پر. تو بہت سارے روزنے، صرف ایک نہیں، اس دعا میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ہمارے فکر کی کھڑکی باقاعدہ اور دروازے کھول دے گی اس بات کی طرف کہ نہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں. اور جب یہ سب کچھ ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کا ایک مومن بندہ، اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ، جب لغزشوں کو محسوس کرے گا، خطاؤں کو محسوس کرے گا، غلطیوں کو محسوس کرے گا، تو اسے بھی ویسا ہی کچھ احساس ہوگا جیسا امام نے یہاں اس کو احساس کرانا چاہا ہے کہ اب تم بارگاہ الہی میں سوائے اپنی خطاؤں کی مغفرت، اپنی لغزشوں کے سلسلے میں پردہ پوشی اور اپنی خطاؤں سے درگزر کے کچھ اور خداوند مثال سے طلب نہ کرو۔
صحیح جاد نے تو کچھ دیر کے لیے گفتگو اور سلسلہ رکتا ہے یہاں پر۔ یقیناً ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، اس پر سوچنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے اور باور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بریک کے بعد آتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ اگلے ہفتے کا موضوع آپ نے ملاحظہ فرمایا، انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں، اگر آپ جنبندی کے طور پر کچھ کہنا چاہیں۔ بسم اللہ۔
سرکار سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا میں مقرر طور پر انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اسے اپنے تمام امور کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، آیا یہ ویسا ہی تھا جیسا اس کا حق ہے یا نہیں۔ اگر انسان اس بات کی طرف متوجہ رہے گا کہ جو کام اس نے کیا ہے اس کا حق ادا ہو پایا ہے یا نہیں ہو پایا ہے، تو اس کی زندگی میں بہت سارے مراحل ایسے آ سکتے ہیں کہ جہاں اس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ جو کام میں نے کیا ہے اس کا حق ادا نہیں ہو پایا ہے، اور اس کی زندگی اسی حق کی ادائیگی کی بنیاد پر کمال کی طرف گامزن ہوگی اور سعادت سے وہ انسان ہمکنار ہوگا۔ اس دعا کے الفاظ میں، ان دعا کے الفاظ میں بہت کچھ ایسا ملتا ہے۔
یہ ایک اچھی گفتگو تھی، میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ذہن آمادہ ہوا ہے بات کی باتوں کو سننے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آئندہ پروگراموں میں کہ خود دعا کے فقروں کا سہارا لیا جائے۔ بہرحال جو اس میں چاشنی اور شیرینی جو ان فقروں میں ہے خود، وہ بہرحال کہیں سے بھی ہماری گفتگو میں اور ہمارے الفاظ میں نہیں آ سکتی۔ میں شکر گزار ہوں مولانا عادل صاحب، انشاءاللہ آپ کے ہمراہ اگلے ہفتے پھر ناظرین کی خدمت میں ہم حاضر رہیں گے۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ نے یہاں تک ہمارا ساتھ دیا۔ الہی وربی من لی غیرک اسألہ کشف ضری والنظر فی امری۔ التماس دعا، خدا حافظ۔